السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان کے متعلق یہ خبر کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکی وزیر دفاع جم میٹس اہم بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والی ہیں، ایک چوٹی کے امریکی جنرل نے جو افغانستان میں تعینات ہیں پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس کا خفیہ ادارہ حقانی دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں اور طالبان لیڈروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں استعمال کر سکیں. پاکستانی عہدیداروں نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں جو جنرل جان نکلسن نے لگائے ہیں. اس کے علاوہ یہ رپورٹس،
1 کروڑ سے زائد پاکستانی خواتین کا ووٹر فہرستوں میں اندراج نہیں ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی چیلنجز میں اضافہ، فروغ پاتی جمہوری روایات کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تجزیہ کار کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مظاہرین سے معاہدہ پسندیدہ آپشن نہیں تھا، وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا،
حکومت نے تہاڑ جیل میں کشمیری قیدیوں پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں جیل کے ڈائریکٹر جنرل سے رپورٹ طلب کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
لشکر طیبہ اور حافظ سعید کے بارے میں پرویز مشرف کے بیان کی نکتہ چینی. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بوسنیا کروشیا کے ایک سابق فوجی کمانڈر سولوبون پرالیاک، جنہوں نے ہیگ کی عدالت میں اس وقت زہر پی لیا جب ان کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی کہ انہوں نے جنگی جرائم کیے تھے، وہ اس کے بعد انتقال کر گئے. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں ایسی خواتین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اگلے سال ہونے والے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے محروم رہ سکتی ہیں، کیونکہ نادرا نے کہا ہے کہ وہ دستیاب محدود وقت میں ان سب کے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نہیں بنا سکتا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں لگ بھگ 1 کروڑ 20 لاکھ خواتین ایسی ہیں جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نہیں ہے، اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گی. اطلاعات کے مطابق قوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا کا کہنا ہے کہ موجودہ وسائل میں انتخابات سے قبل ان تمام خواتین کے شناختی کارڈز بنانا ممکن نہیں، کیونکہ یہ وقت طلب کام ہے اور کبھی کبھار ایک شناختی کارڈ کے لیے ضروری معلومات کو یکجا کرنے میں 45 منٹ تک کا وقت لگ جاتا ہے. تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک کے 4 صوبوں کے 79 اضلاع میں خواتین کی انتخابی عمل میں شمولیت اور ان کا نام انتخابی فہرستوں میں شامل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ مہم آئندہ پیر سے شروع کی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان ہارون شنواری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
سول سوسائٹی کے ساتھ بات چیت ہوئی، ہم نے سیاسی جماعتوں کو بھی خط لکھے کہ آپ اپنے حلقے میں اس پہ کام کریں، خواتین کو لائیں کہ وہ یہاں پہ شناختی کارڈ بنائیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں، منڈے کے دن اس کا افتتاح ہوگا جو پاکستان کے 79 ڈسٹرکٹ میں ہوگا، اور جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی CNIC اینڈ ووٹر رجسٹریشن ہے، کہ دو کام اس میں ہوں گے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے شناختی کارڈ کے حصول کے عمل کو سہل بنانا چاہیے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انتخابی حلف نامے میں مبینہ تبدیلی پر اٹھنے والے تنازع کے بعد حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ ارکان نے اپنے استعفے ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ایک دینی رہنما کے پاس جمع کرا دیے ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اپنی آئینی مدت کے آخری سال میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو پے در پے مختلف سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں آئے روز اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حکمران جماعت کے سینئر اراکین حکومت پر ہونے والی تنقید کو ایک سازش قرار دے کر مسترد کرتے ہیں. رواں سال جولائی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے علیحدگی کے بعد سے وقتاً فوقتاً حکمران جماعت میں دھڑے بندیوں کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اعلی قیادت انہیں افواہیں قرار دیتی آئی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے نئے قانون میں ختم نبوت سے متعلق شکوں میں حکومت کے بقول 7 الفاظ کی تبدیلی کو درست کیا جا چکا ہے، لیکن اس معاملے پر مذہبی حلقوں خصوصاً لبیک یا رسول اللہ اور سنی تحریک حکومت کے پر باندھتی نظر آتی ہے۔ رواں ہفتے ہی ان مذہبی جماعتوں نے فیض آباد میں 3 ہفتوں پر محیط اپنے دھرنے کو فوج کی ثالثی میں وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد ختم کیا تھا۔ اسی دوران ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک درجن سے زائد مرکزی اور صوبائی ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے پنجاب کی ایک بااثر روحانی شخصیت پیر حمید الدین سیالوی کو جمع کروائے ہیں، اور اس کی وجہ ختم نبوت کے معاملے پر ہونے والی قانون سازی میں غلطی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومتی اراکین ان اطلاعات کو مسترد کرتے ہیں۔ ادھر سنی اتحاد کونسل نامی تنظیم کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ختم نبوت سے متعلق الفاظ کو تبدیل کرنے کے معاملے پر اہل سنت مکتبہ فکر کے علماء یہ فتویٰ لانے پر غور کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالنے کو حرام قرار دیا جائے۔ اس بارے میں مسلم لیگ نون کا رد عمل جاننے کے لیے کی جانے والی کوششیں اس خبر کے جاری ہونے تک بار آور ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول کے کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے پاکستان کے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے ایک حالیہ بیان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیاست میں قدم جمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ وہ حافظ سعید کو پسند کرتے ہیں اور ان کی جماعت لشکر طیبہ کے بہت بڑے حامی ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سب سے بڑی بھارت نواز اپوزیشن پارٹی نیشنل کانفرنس کی قیادت نے پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اس بیان پر ان کی نکتہ چینی کی ہے کہ وہ جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کے ایک بہت بڑے حامی ہیں اور انہوں نے بھارتی کشمیر میں لشکر طیبہ کی سرگرمیوں کی ہمیشہ تائید کی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ مشرف نے یہ مبینہ بیان ایک پاکستانی ٹیلی ویژن چینل اے آر وائی نیوز کو دیا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے بدھ کے روز پاکستان کے سابق صدر کے اس بیان کو نمایاں انداز میں کوریج دی۔ اپنے انٹرویو میں مشرف نے الزام لگایا تھا کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ ساز باز کر کے لشکر طیبہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان کے اس بیان کے ردعمل میں نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، شاید اب ہمارے ہاں یعنی بھارت کی کچھ نیوز چینلز اور اینکر اس شخص کا انٹرویو کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے سے باز رہیں گے۔ صاف طور پر جنرل مشرف پاکستان میں قدم جمانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمر عبداللہ کے والد فاروق عبداللہ نے، جو نیشنل کانفرنس کے صدر ہیں، مشرف کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک المناک لمحہ قرار دے دیا۔ فاروق عبداللہ نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا، کوئی بھی دہشت گرد تنظیم نہ صرف اس ملک کو تباہ کرنے والی ہے جہاں وہ سرگرم ہے، بلکہ ہر ایک ایسے ملک کو جہاں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہو۔ انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں جو پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کے لیے راہ ہموار کر سکیں، تاکہ دہشت گردی کا مل جل کر کلا کما کیا جا سکے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کی وزارت داخلہ نے میڈیا کی ان رپورٹس کے بعد کہ دہلی میں قائم تہاڑ جیل میں کچھ کشمیری قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور ان میں سے کئی ایک زخمی ہو گئے تھے، جیل کے ڈائریکٹر جنرل سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی وزارت داخلہ نے ان میڈیا رپورٹوں کے تناظر میں کہ دہلی میں واقع تہاڑ جیل میں کشمیری قیدیوں پر حملے ہوئے ہیں جن میں بہت سے قیدی زخمی ہو گئے، جیل کے ڈائریکٹر جنرل سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزارت داخلہ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو رپورٹ دیں اور مذکورہ واقعہ اور اس کے بعد کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات پیش کریں۔ وزارت داخلہ نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انیل بیجل سے بھی کہا کہ وہ انتہائی سیکورٹی والی جیل میں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے اور ضروری اقدامات کے لیے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت دیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 3 قیدیوں کے پاس ممنوع اشیاء پائی گئیں اور جب جیل حکام نے وہ اشیاء حاصل کرنے کی کوشش کی تو قیدیوں نے مزاحمت کی، جس پر جھگڑا ہو گیا۔ انگریزی اخبار ملی گزٹ .com نے زخمی قیدیوں کی تصویروں کے ساتھ شائع ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا کہ ان قیدیوں کو جسمانی اذیتیں دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زخمیوں میں شبیر احمد شاہ، پیر سیف اللہ، الطاف احمد شاہ، راجہ میراج الدین، نعیم احمد خان اور فاروق احمد ڈار شامل ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ہم نے تو چونکہ اس لیے اس پہ ایکشن نہیں لیا کہ یہ ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، تو جب سب جوڈیس ہوتا ہے ہم لوگ نہیں کچھ بولتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ
اس سے قبل وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پر زخمی قیدیوں کی تصاویر دیکھنے کے بعد مرکزی داخلہ سیکرٹری راجیو گوبا سے بات کی اور قیدیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کی ان سے اپیل کی۔ ادھر علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں نے قیدیوں کی مبینہ حالت اظہار پر اظہار تشویش کیا اور الزام عائد کیا کہ قیدیوں کے ساتھ تہاڑ اور دوسری جیلوں میں جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہ جیل قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ یہ معاملہ دہلی ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور عدالت نے 27 نومبر کو اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے واقعہ کی جانچ کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حملوں کو انتہائی پریشان کن اور مکمل طور پر غیر منصفانہ قرار دیا۔ کارگزار چیف جسٹس گیتا مٹل اور جسٹس ہری شنکر کے بینچ نے ایک ٹرائل کورٹ کے ضلع جج کی سربراہی میں ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کا اس بارے میں کہنا تھا۔
میں پہلے اپنے وزیر اعلیٰ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ انہوں نے ابھی ہوم سیکرٹری سے بات کی، اس کے بجائے کہ وہ ہوم سیکرٹری سے بات کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی ان قیدیوں کو ان جیلوں میں بھیجا ہے۔ اگر ان کو اتنی فکر ان قیدیوں کی ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو انہیں خود جا کر ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کی حالت زار کیا ہے، اور اگر وہ دیکھیں گی کہ ان کی حالت زار بری ہے تو انہیں اپنے جیلوں میں واپس لانا چاہیے۔
یہ تھے فاروق عبداللہ کے الفاظ جو بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی وزیر دفاع جم میٹس اہم بات چیت کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، ایک چوٹی کے امریکی جنرل نے جو افغانستان میں تعینات ہیں پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ اس کا خفیہ ادارہ حقانی دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے اور طالبان لیڈروں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں استعمال کر سکیں۔ پاکستانی عہدیداروں نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات کوئی نئے نہیں ہیں جو جنرل جان نکلسن نے لگائے ہیں۔ اور اب عالمی خبریں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکی فوجوں اور نیٹو کے افغان امدادی مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کابل میں اپنے اڈے سے منگل کے روز ایک ویڈیو فون کے ذریعے پینٹاگون رپورٹرز کو بتایا تھا کہ جبکہ جنگجو لیڈرشپ طالبان کی افغانستان کے میدانوں میں ہے، سینئر باغی لیڈر ابھی بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور خیال ہے کہ وہ کوئٹہ اور پشاور میں رہائش پذیر ہیں۔ داعش نے جب شام کے اندر جگہ بنائی تو ایران نے اپنے اثر و رسوخ سے افغانستان جیسے پڑوسی ملکوں سے شیعہ رضاکار جنگجو حاصل کیے، انہوں نے شام بھجوایا۔ اب ایسے میں جب شام کے اندر جنگ سست پڑ رہی ہے لیکن دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، افغان عہدیدار اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ملک دو علاقائی حریفوں کے درمیان جنگ کا ایک مقام بن سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
قمر بی بی کے دو پوتے افغان فوج کے لیے کام کرتے رہے ہیں لیکن جب شام کے اندر داعش نے جگہ بنائی اور اہل تشیع کے مقدس مقامات کو تباہ کرنا شروع کیا تو وہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود سنی عسکریت پسند گروپ کے خلاف لڑنے کے لیے شام پہنچ گئے۔ قمر بی بی اپنے پیاروں کی تصویریں سامنے رکھے بتا رہی ہیں کہ ان لڑکوں کے والدین نے، ہم سب نے ان کو منع کیا کہ وہ شام نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مقدس مقامات کا دفاع کریں گے۔ وہ خفیہ طور پر چلے گئے، پہلے ایران گئے اور وہاں سے شام پہنچ گئے۔ ایران نے اپنا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر شیعہ کمیونٹی پر استعمال کیا ہے اور اس طرح کے ہزاروں رضاکاروں کو نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تربیت دے کر شام بھجوایا ہے۔ ایک باسر مقامی سیاستدان اسماعیل خان اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔
اشتاد زیادی آمدن، حتی ملاقات هایی که اقوام کسایی که کشتی شده بود۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی خاندان شام میں مرنے والے اپنے پیاروں کی میتیں لے کر واپس آئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ میں اکثر یہ چیزیں چھپتی رہتی ہیں۔ ایران کے رہنما بھی متاثرہ خاندانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ اب جبکہ شام کے اندر جنگ سمٹتی نظر آ رہی ہے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، افغان عہدیدار اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ملک تہران اور ریاض کے درمیان پراکسی وار یعنی دوسروں کی جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جس نے بین الاقوامی بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے جو ماہرین کے مطابق امریکہ میں کہیں بھی وار کر سکتا ہے۔ بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ سے شمالی کوریا کے اس اشتعال انگیز اقدام پر بات کی ہے۔ صدر نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ صورتحال سے نمٹ لیں گے، لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ شمالی کوریا نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شمالی کوریا نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے بقول اس کے ایک نئے بین البراعظمی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ نیا میزائل امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جن میزائلوں کا تجربہ کیا گیا وہ بحر جاپان میں گرے، جو امریکہ سے بہت دور ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کسی مخصوص حوالے کے کہا کہ ہم صورتحال کا بہتر طور پر خیال کریں گے۔ جنوبی کوریا نے پیونگ جانگ کی اس تازہ ترین کارروائی کے جواب میں حملہ کرنے کی مشق کا اہتمام کیا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے ترجمان رو جے چون کا کہنا ہے کہ فوج شمالی کوریا پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ہم اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ تیار ہیں کہ اگر ہماری بری، بحری یا فضائی تنصیبات کے خلاف کوئی اشتعالی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا مناسب جواب دیا جا سکے۔ اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے توقع ہے کہ وہ آج بدھ کے روز اپنا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے۔ پیانگ جانگ نے ستمبر سے اب تک میزائل تجربے نہیں کیے تھے۔ بدھ کے روز کیا جانے والا یہ تجربہ اس کے بعد پہلا تجربہ ہے جس سے پہلے امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا کو دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کا یہ تازہ ترین تجربہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب امریکہ اور جنوبی کوریا پانچ روزہ مشترکہ فوجی مشق کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں فوجی بھی شامل ہوں گے۔ یہ مشقیں 4 سے 8 دسمبر تک منعقد کی جا رہی ہیں۔ پیانگ جانگ ان کے لیے غیر مناسب زبان استعمال کرتے اور فوجی اقدام کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان مشقوں کی مذمت کرتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بوزنیا کروشیا کے ایک سابق فوجی کمانڈر سولوبون پرالیاک، جنہوں نے ہیگ کی عدالت میں زہر پی لیا تھا، انتقال کر گئے ہیں۔ کروشیا کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق جب ہیگ کی فوجداری عدالت میں اقوام متحدہ کے ایک جج نے تصدیق کی کہ انہیں بوزنیا کے مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم پر 20 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، تو پرالیاک نے اس کے فوراً بعد کمرہ عدالت میں ہی زہر پی لیا اور نعرہ لگایا کہ میں جنگی مجرم نہیں ہوں۔ عدالت کے پریزائڈنگ جج نے سماعت ملتوی کر دی اور طبی عملے کو طلب کر لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب اقوام متحدہ کے جنگی جرائم کے ٹرائبیونل نے پرالیاک اور 5 دوسرے بوزنیائی کرویٹ فوجی اور سیاسی لیڈروں کے خلاف جنگی جرائم کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ شامی حکومت کے مذاکرات کار متوقع طور پر بدھ کے روز اس امن کانفرنس میں شرکت کریں گے جو اقوام متحدہ کی سربراہی میں جنیوا میں ہو رہی ہے۔ منگل کے روز کانفرنس کے آغاز پر اقوام متحدہ کے مندوب اسٹیفان دی مستورا نے اپوزیشن کے وفد سے مذاکرات کیے۔ بعد میں ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کے لیے جنیوا میں موقع ہوگا کہ وہ براہ راست بات چیت کر سکیں اور اپنے اختلافات کو کم کر سکیں۔ پوپ فرانسس نے میانمار میں بدھ بھکشوں کی سپریم کونسل کے ارکان سے ملاقات کی ہے۔ اس کی رپورٹ بہجت چلانی کی زبانی۔
پوپ فرانسس جنوبی ایشیا کے دورے کے اختتام سے پہلے میانمار پہنچے، جہاں انہوں نے یانگون میں بدھ مت بھکشوں کی سپریم کونسل کے ساتھ ملاقات کی۔ پوپ نے اس ملاقات سے پہلے ایک بڑے ہجوم سے خطاب کیا جو اکثریتی بدھ مت آبادی والے اس ملک میں ان کی پہلی اجتماعی دعا تھی۔ فرانسس نے میانمار کے عوام پر زور دیا کہ وہ امن اور صلح جوئی کے لیے کام کریں۔
سو کہ مولتی میانمار پورتانو لے فریتے دلا ویولینسا سیا ویسیبیلے کی انویسیبیلے۔
پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ میانمار میں بیشتر افراد کو تشدد کا سامنا رہا ہے، اور تشدد کے یہ زخم بعض اوقات دکھائی دیتے ہیں اور بعض اوقات نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غصے اور انتقام کے جذبات کے باوجود زخموں کو مندمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے. انتقام کا راستہ مسیح کا راستہ نہیں. اس اجتماعی دعا سے ایک روز قبل پوپ فرانسس نے اس بات پر زور دیا تھا کہ میانمار کے مستقبل کا دار و مدار ہر نسلی گروپ کے حقوق کے احترام پر ہے، جو روہنگیا مسلمانوں کے لیے ایک بالواسطہ حمایت کا اظہار تھا. ان روہنگیا مسلمانوں کو کئی عشروں سے امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے، اور حال ہی میں فوجی کارروائی نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے، جسے اقوام متحدہ نسلی صفائی کی اصطلاح سے تعبیر کرتی ہے. پوپ نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ شخص جو میانمار کو اپنا وطن کہتا ہے، اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے بنیادی حقوق اور وقار کی ضمانت دی جائے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جیسے جیسے میانمار سے آنے والے روہنگیا پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ اور غیر سرکاری تنظیمیں وطن لوٹنے والوں کی سلامتی سے متعلق خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اس بارے میں سٹیو اسٹیفن فرڈ کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
برما کی ریاست راخائن میں فوج کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں کے بعد اب مسلمان روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے واپس جانے کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی ہے. برما کو میامار بھی کہا جاتا ہے. انسانی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور میامار کے درمیان جلا وطنی ختم کرنے کے منصوبے کے اوقات کار میں نہ صرف سکم ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی مذمت کو کم کرنے کی بھی ایک چال ہے. پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ واپس جائیں، ان کے لیے وہاں تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ انہیں تحفظ کا احساس ہو. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک روہنگیا پناہ گزین ناصر ہدسا کا کہنا تھا، ہم دوبارہ میانمار جائیں گے اگر وہاں برمی ہمیں اذیت دینے سے باز رہیں اور وہاں ہمیں سلامتی کے ساتھ رہنے کا موقع دیں. وہ ہماری شناخت ہی تسلیم نہیں کرتے. واپس جانے والوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ شہریت کی تصدیق ہے، کیونکہ وہاں سے فرار ہونے والے زیادہ تر افراد اپنے ساتھ تھوڑا سا ہی سامان لے کر آئے تھے. بنگلہ دیش نے بہت سے پناہ گزینوں کو شناختی کارڈ جاری کیے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ برما کے سرکاری اہلکاروں کو کیا درکار ہوگا، کیونکہ سن 1982 سے نسلن روہنگیا افراد اس ملک میں سرکاری طور پر بے وطن قرار دیے گئے تھے. پناہ گزینوں کے امور سے متعلق ایک ماہر براہم پریس کا کہنا ہے کہ میانمار میں نسل کے اعتبار سے اقلیتوں کو تاریخی طور پر حقوق نہیں دیے جاتے، جس میں زمین کی ملکیت وغیرہ شامل ہے. یونیسیف کے جنوبی ایشیا سے متعلق کمیونیکیشن چیف یون جیکو سائمن کہتے ہیں کہ کیمپوں میں پناہ گزینوں کی 60% تعداد بچوں پر مشتمل ہے، جن پر تشدد اور ہجرت کے اس تجربے نے جس طرح کے نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں، ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. گو کے مزید روہنگیا افراد میانمار سے بھاگ کر یہاں کیمپوں میں پہنچ رہے ہیں، لیکن پہلے سے ہی موجود پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ واپس جا کر دوبارہ اس کرب اور اذیت سے گزرنے کا احساس ہی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ایک مچھیرے کی زندگی سے سیراکیوز نیو یارک تک کا سفر. قاسم دل محمد کی کہانی بہت سے روہنگیا کی کہانی سے مختلف نہیں. وہ برما کے مونگدو گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے، لیکن پکڑے ہوئے مال کا حساب پولیس کو دینا پڑتا تھا. پھر یہ پولیس کی مرضی پر تھا کہ وہ انہیں مال لے جانے دیتی یا نہیں، اور ساتھ ہی مار بھی پڑتی. اور پھر ایک دن پولیس نے انہیں بے تحاشا مارا.
میرا جان تو بچا مشکل ہو جائے گا نا، بزری نہیں گوری پارے گا.
اور یوں جان بچانے اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے مجبوراً قاسم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا.
برما میں زیادہ زیادہ آدمی فری ہے. برما میں پناہ اسکول پڑھا ہے فری ہے، روہنگیا لیگا فری نہیں.
قاسم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 90% روہنگیا پڑھے لکھے نہیں ہیں. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی کل تعداد اس وقت 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے تقریباً 8 لاکھ حال ہی میں میانمار فوج کے ظلم سے جان بچا کر بھاگے ہیں.
ابھی جلا دیا میرا وائف گھر، فادر ہے نا، جلا دیا میرا گھر بھی جلا دیا.
نتیجتاً ان کے خاندان کو بنگلہ دیش میں پناہ لینی پڑی۔ قاسم کہتے ہیں کہ امریکہ آنے کے لیے فارم انہوں نے یہ سوچ کر بھرا تھا کہ یہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر پائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ برما، ملیشیا اور بنگلہ دیش میں ان کے بچوں کو اسکول میں داخل کرانے میں مشکلات ہوں گی۔
میرا دل میں تگا ہے، مجھے شوشا ہے، پڑھنا بہت پڑھنا پڑے گا، مجھے ایک ڈاکٹر بنے گا، ایک ٹیچر بنے گا۔
فلیشیا کیسٹریکون ریفیوجیز کی آبادکاری میں مددگار کیتھولک چیریٹیز کی پروگرام ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتی ہیں نئے آنے والے روہنگیا شروع میں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ انہیں برما میں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے ہاں کے برمی مسلمانوں نے انہیں خندہ پیشانی سے قبول کیا اور پھر دیگر برمیوں نے جو خود بھی پناہ گزین ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا۔
برما میں تو کافی پرابلم ہے۔
عظمیٰ فروخ مسلمان ریفیوجیز کی دیکھ بھال کے لیے والنٹیئر کرتی ہیں اور قاسم کو انہوں نے بہت محنتی پایا۔
وہ اس کو جو ہے نا جاب ڈھونڈ رہا تھا، تو جاب ملی اس کو، پھر اس نے گاڑی لے لی۔
قاسم نے اپنی زندگی کی سمت متعین کر لی ہے، انہوں نے مجھے اپنے بچوں کے گرین کارڈز دکھائے جو ابھی آئے ہیں، لیکن وہ بنگلہ دیش میں پھنسے اپنے گھر والوں کو بھولے نہیں ہیں۔
ایوری ڈے کھانا کھا لے گا، یاد آئے گا، نماز پڑھے گا نا، مجھے ایک دن میں پانچ ٹائم نماز پڑھے گا، نماز میں مجھے خدا میں، مجھے اللہ خدا اوپر میں مجھے ہاتھ اٹھایا مانگے گا، حالت تھوڑا بدلی جاؤ۔
قاسم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی راہ پر گامزن ہے۔ وہ تین نوکریاں کرتے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے گاڑی بھی خریدی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے لیے کام پر پہنچنا آسان ہے۔ صبا شاہ خان، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بالی ووڈ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی 70 کی دہائی، تفصیلات فکرو فن میں۔
یاری ہے ایمان میرا، یار میری زندگی، یار میری زندگی، پیار ہو بندوں سے یہ، پیار ہو بندوں سے یہ سب سے بڑی ہے بندگی، یاری ہے، یاری ہے ایمان۔
بالی ووڈ انڈسٹری میں سب سے زیادہ انفلوئنشل دہائی جس نے پورے کلچر کو متاثر کیا وہ اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق 70 کی دہائی ہے۔ یہ دور اتنا پرانا نہیں کہ فلمی شائقین اسے بھول چکے ہوں۔ جس عرصے میں آنند، شولے، امر اکبر اینتھنی، چپکے چپکے، ڈان اور بوبی جیسی فلمیں موجود ہوں، تو اس کے لیے کسی اور حوالے کی کیا ضرورت ہے۔ ونود کھنہ، شتروگھن سنہا، منوج کمار اور ششی کپور اپنے عروج پر تھے، اور رشی کپور اور امول پالیکر دونوں رومانوی ہیروز کے روپ میں ابھرے، اور ایسے وقت میں خوش قسمتی یا بد قسمتی سے امیتابھ وہ واحد ہیرو تھے جو اس عرصے میں تن تنہا انڈسٹری میں سب سے بلند مقام پر پہنچے، اور ان کی وجہ سے بالی ووڈ کو ون مین انڈسٹری کہا جانے لگا۔
آج میرے پاس بلڈنگیں ہیں، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟
ان کے ساتھ جو نام ابھرے وہ رائٹرز سلیم اور جاوید کا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیمرے کے پیچھے بے نام و نشان رہ جائیں، لہٰذا جب زنجیر فلم کے پوسٹرز لگائے گئے تو ان دونوں نے ایک شخص کو ہائر کیا جس نے ہر جگہ جا کر تمام پوسٹرز پر لکھا کہ سلیم جاوید زنجیر، اور اس طرح رائٹر سلیم خان اور جاوید اختر کی یہ جوڑی سلیم جاوید کے نام سے سامنے آئی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر مشا ڈوبنسکی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.